السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا کس قدر بڑا انعام ہے کہ اس نے یہ ماہ مبارک ہمیں زندگی میں پھر عطا فرما دیا ہے. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا ہے، جو ساری کائنات کے لیے نور ہدایت بن کر آیا ہے. تم میں سے جو شخص بھی اس ماہ مبارک کو پالے، فلیصم، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. اس ماہ مبارک کی خصوصی عبادت اللہ تبارک و تعالی نے بطور فریضہ رمضان المبارک کے روزے اس امت کو عطا فرمائے ہیں. رات کا قیام، جس کو تراویح سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور دن کا روزہ، یہ بہت محبوب اور پسندیدہ عمل ہیں جس کی بدولت ایک مہینے کے اندر بڑے بڑے گناہگار اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بنا لیتے ہیں. این سعادت بزور بازو نیست تان بخشت خدا بخشندہ. اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ کس کس کو دوبارہ سے یہ خوش نصیب لمحات ملیں گے، سعادت کے لمحات ملیں گے، اور کون کون ایسے ہوں گے کہ جو بالکل قریب پہنچ کر بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. ماہ مبارک کی آمد سے پہلے کتنے ہی ہمارے عزیز اور اقارب، دوست احباب، متعلقین، امت مسلمہ کے کتنے افراد، وہ بھی ہماری طرح منتظر تھے کہ رمضان آ رہے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. کتنے ہی ایسے ہوں گے کہ جو رمضان تو پالیں گے لیکن تکمیل سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. کتنے ایسے ہوں گے کہ پورا مہینہ پائیں گے اور زندگی میں پھر بھی اللہ پاک بے شمار موقع عطا فرمائیں گے. یہ موقع بڑے قیمتی ہیں، سنہری ہیں، قدر کرنے والے ان موقعوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی ہیں، ایک جام شہادت نوش فرما گئے، دوسرے اپنی طبعی موت انتقال فرما گئے. دونوں بھائیوں کے دنیا سے رخصت ہونے کے درمیان کافی فاصلہ تھا. ایک تیسرے صحابی کو اللہ پاک نے خواب میں دکھایا. جو بھائی پہلے جام شہادت نوش کر چکے تھے وہ بھی نظر آئے، اور جو بعد میں مدت کے بعد اپنی طبعی موت دنیا سے رخصت ہے وہ بھی نظر آئے. ان دونوں بھائیوں کے اندر اللہ پاک نے جو منظر دکھایا کہ جو بھائی طبعی موت انتقال کر کے دنیا سے گئے تھے وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہے ہیں، اور جو پہلے جام شہادت نوش کر چکے تھے وہ بعد میں جنت میں داخل ہو رہے ہیں. جنت کا داخلہ تو دیکھا، لیکن بعد والے کو پہلے داخل ہوتے دیکھا، پہلے والے کو بعد میں داخل ہوتے دیکھا، خواب دیکھ لیا. بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ سے تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ، وہ فلانے جو دو بھائی تھے، ایک شہید ہوئے، ایک انتقال کر گئے تھے، خواب میں نے ان کو دیکھا، لیکن جو طبعی موت انتقال کر گئے تھے وہ جنت میں پہلے داخل ہوتے ہوئے دکھائی دیے، اور جو شہادت کا جام پی گئے تھے وہ بعد میں داخل ہو رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے نہیں دیکھا کہ جو بھائی شہید ہو گیا اس کے اعمال کا دروازہ جلدی بند ہو گیا، اور جو بھائی اس کے بعد جیتا رہا ایک اور مدت اس نے پائی, فرمایا کہ اس کی نمازیں اس سے زیادہ ہوئیں, اس کے روزے اس سے زیادہ ہوئے, اس کی نیکیاں اس سے زیادہ ہوئیں. اللہ پاک نے اس کو زندگی کا اور مزید حصہ عطا فرما کر نیکیوں کا مزید موقع عطا فرما دیا, اسی لیے وہ جنت میں پہلے داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا. یہ سعادت کا موقع ہے کہ اللہ پاک نے ایک رمضان پھر عطا فرما دیا. اللہ تعالیٰ زندگی میں بے شمار رمضان عطا فرمائے, سعادتوں کے ساتھ عطا فرمائے, اعمال کی توفیق کے ساتھ اپنی محبتوں بھرے جذبوں کے ساتھ عطا فرمائے, تو یقیناً یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہ مقدس مہینہ ملا ہے. چند دن کی محنت ہے, صبح و شام کی تھکاوٹ ہے, بھوک پیاس کا برداشت کرنا ہے, اس کے بعد پھر آنکھ بند ہو جائے گی. چند سالوں کے بعد تو پھر کوئی نام لینے والا بھی نہ ہوگا, صفائی ہستی سے نام و نشان ایسا مٹے گا, صرف دو چار نسلیں یاد رکھتی ہیں. دادا کو اس کے پوتے تو یاد رکھتے ہیں, لیکن پردادا کو اس کے پڑپوتے یاد نہیں رکھتے. ایک مدت تک چرچا اور تذکرہ رہتا ہے, اس کے بعد تو قیامت تک کے لیے ایسی لمبی نیم سونا ہے کہ پھر تو کوئی نام لیوا بھی نہیں ہوگا. یہ چند روزہ چند سالہ جو زندگی ملی ہے, اسی زندگی کی محنت کو کارآمد بنانے کے بعد اپنے ہی لیے آخرت کا انتظام کرنا ہے. مشقت تو ہوتی ہے, تھکاوٹ تو ہوتی ہے, گرمی کی شدت انسان کو ستاتی ہے, بھوک بھی لگتی ہے, پیاس بھی لگتی ہے, حلق میں کانٹے بھی پڑتے ہیں, لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہی چند روزہ محنت آخرت کے میدان میں کام آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ کی ہاں اس کی بڑی قدردانی ہے. جس کسی نے اس اپنی چند روزہ زندگی کو قیمتی جانا اور آخرت کی تیاری کے لیے کہ سال ہا سال ابد الآباد والی جو زندگی آ رہی ہے اس کی تیاری کے لیے اس محنت کو برداشت کر لیا, تو یقیناً پھر تو نفع کا سودا ہے. آخرت کے مقابلے میں یہ زندگی جو دنیا کی زندگی ہے بہت تھوڑی اور معمولی ہے. اس معمولی محنت کی بدولت اگر ہمیشہ کے عیش اور آرام اور مزے نصیب ہو جائیں, کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, ارے میرے بندوں کھاؤ پیو مزوں سے جیو, اس لیے کہ تم دنیا کے اندر بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کر کے آئے ہو. پورے سال کی بھی نہیں, سال میں صرف ایک مہینے کی اللہ پاک نے مشقت عطا فرمائی ہے. ہم سے پہلے صدیاں بیت گئیں, ہمارے بعد بھی صدیاں بیتیں گی, کتنے آئے کتنے آئیں گے. ہمارا یہ دور ہے, یہ زمانہ ہے, یہ شباب ہے. آج روئے زمین پر موجود ہیں, جو محنت کر لیں گے اپنی ذات کے لیے کر لیں گے. قل یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم, آپ بتا دیجئے کہ اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے حق کا پیغام آ چکا. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه, جو اس حق کے پیغام سے ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنی ذات کا فائدہ کرتا ہے. ومن ضل فانما يضل عليها, جو اس سے رخ موڑتا ہے, کجروی اختیار کرتا ہے, گمراہی اختیار کرتا ہے, وہ اپنی ہی ذات کا نقصان کرتا ہے. وما انا عليكم بوکیل, میں تم پر مسلط نہیں کر دیا گیا, میرا کام تو پیغام پہنچانا ہے. حق اللہ پاک نے تم تک بھیج دیا. قرآن کریم کی آیات میں اللہ پاک نے صاف بتا دیا, جو ہدایت کو اپنائے گا اپنا بھلا کرے گا, جو ہدایت سے روح گردانی کرے گا اپنا برا کرے گا. یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی. جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے, کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے, جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جاہ ہے, تماشا نہیں ہے. یہ آخرت کی تیاری کا میدان اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے. ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے, مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. ایک دن ہمیں بھی زمین اپنے اندر نگل لے گی. اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے, ایسی بھرپور کامل مکمل تیاری ہو, اعمال کا ذخیرہ اپنے ساتھ ہو, اللہ تعالی کی بارگاہ میں جب حاضری ہو, اس وقت پھر انسان اس عظمت اور شان اور شوکت کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف جا رہا ہو کہ نیکیاں تو بہت ساری ہوں, گناہ کا اس کا جو خانہ ہے وہ خالی ہو. اللہ تعالی نے تو بندوں کو نوازنے کے لیے یکے بعد دیگرے موقع پہ موقع عطا فرما دیے, صبح و شام. نماز عطا فرمائی، روزے عطا فرمائے، عبادات کے دیگر عنوانات عطا فرمائے. خوش نصیب ہیں وہ جو ان موقعوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت برداشت کر جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لیتے ہیں. یہ بھوک اور پیاس اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی پسند ہے کہ بندہ صبح سے شام تک روزے کی حالت میں ہے. اللہ پاک نے اس کو دنیا کے اندر یہ اعزاز عطا فرما دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے روزے داروں کو خصوصیت کے ساتھ پانچ انعامات ایسے دیے گئے جو سابقہ امتوں کو نہیں ملے. ایک یہ کہ جب روزے دار ہوتا ہے انسان، شام کے وقت معدہ خالی ہوتا ہے تو فطری طور پر منہ میں ایک عجیب سی بو آ جاتی ہے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے. فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ رب العالمین کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے. بظاہر یہ بدبودار منہ لیے پھر رہا ہے لیکن اللہ کی ہاں قدر ایسی ہے کہ بندہ میری خاطر بھوکا اور پیاسا ہے، معدہ خالی ہے، اس خالی معدے کی وجہ سے جو اس کے منہ سے ایک عجیب مہک آ رہی ہے اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا ہے. حضرات علماء محدثین فرماتے ہیں کہ اس کے مختلف معنی ہیں. ایک تو یہ کہ اس بدبو کا بدلہ جو آخرت میں اللہ پاک عطا فرمائیں گے اس ثواب کے اندر ایسی خوشبو ہوگی جو مشک و عنبر سے بھی زیادہ مہکتی ہوگی، خوشبو پھوٹ رہی ہوگی کہ بندہ بھوک اور پیاس کی شدت میں اپنے منہ سے بدبو نکالتا تھا، آج جو اس کو ثواب دیا جا رہا ہے وہ ایسا خوشبو پھوٹ رہی ہے. دوسرے فرمایا کہ جب یہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے روزے دار اسی وقت اللہ پاک ان کے منہ کے اندر ایسی خوشبو کو مہکائیں گے کہ مشک و عنبر بھی اس کے سامنے ہیچ ہوگی. اور تیسرا معنی علماء محدثین نے بیان فرمایا کہ دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ کو اپنے روزے دار بندے کے منہ سے آنے والی بدبو حقیقتاً پسند اور محبوب ہے. اور یہ پھر محبت کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ حبیب اور محبوب، عاشق اور معشوق، جہاں محبت کے معاملات ہوتے ہیں تو فریفتہ کو اپنے محبوب کی ہر چیز، ہر ادا اچھی لگتی ہے، یہاں تک کہ اس کی بدبو بھی لا خوشبوں سے اس کے نزدیک اچھی ہوا کرتی ہے. تو اللہ کے نزدیک اپنے روزے دار محنت کرنے والے بندے کی منہ سے آنے والی بدبو اسی دنیا کے اندر وہ ہزار خوشبوں سے زیادہ پسندیدہ ہوا کرتی ہے. یہ قدر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں روزے دار کی کہ بظاہر ایک منفی چیز ہے لیکن اللہ پاک نے اس کو مثبت انداز میں بنا دیا ہے. دوسری خصوصیت فرمائی کہ مچھلیاں تک بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں. یہ بھوکا اور پیاسا اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے اور اللہ کی مخلوق اس کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، یہاں تک کہ مچھلیاں سمندروں میں، دریاؤں میں، پانی اور تالابوں کے اندر اللہ کے اس روزے دار بندوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں. اور جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، جو تیسری خصوصیت ہے، ہر روز سجائی جاتی ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے جنت ان قریب میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آنے والے ہیں. چوتھی خصوصیت جو عطا فرمائی، سرکش شیاطین کو قید کر کے جکڑ دیا جاتا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں روزے داروں کو، عبادت گزاروں کو برائی کے ان مقامات تک نہیں لے جا سکتے جہاں وہ غیر رمضان میں پہنچا دیتے تھے. ہم اور آپ محسوس کرتے ہیں اس بات کو، کس قدر پاکیزہ گزرتا ہے ماہ مبارک، خود بخود گناہوں سے دوری ہو جاتی ہے، صاف شفاف زندگی ہو جاتی ہے، کس قدر پر رونق زندگی ہو جاتی ہے، زندگی کی حلاوت اور ایمان کا لطف محسوس ہونے لگتا ہے. اور پانچویں خصوصیت فرمایا کہ جب روزے دار مہینے بھر محنت کر کے روزے رکھ کے اللہ تعالیٰ کو منا لیتے ہیں تو رمضان المبارک کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ مغفرت والی رات شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، شب قدر تو بدستور اپنی جگہ الگ، دستور یہ ہے کہ مزدور جب اپنا کام کر لیتا ہے، محنت پوری کر لیتا ہے تو اس مزدور کو مزدوری کامل مکمل پوری اس کے سپرد کر دی جاتی ہے. بندے نے اپنا کام کر دکھایا، ٹوٹی پھوٹی عبادت کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی، اللہ تبارک و تعالی رمضان کی آخری رات میں اپنے ان تمام روزے دار بندوں کو مغفرت کے انعام سے نواز دیتے ہیں. اس سے بڑی اور کیا شان چاہیے کہ بندہ رمضان المبارک کے اختتام کے ساتھ بخشا بخشایا بن جاتا ہے. یہ روزہ ایسی عظیم عبادت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، جب تک کہ اس کو پھاڑا نہ جائے، تلوار کے وار کو روکنے کے لیے توے کی شکل کا جو ایک لوہے کا ہتھیار ہوا کرتا ہے جس سے وار کو روکا جاتا تھا, جس کو ڈھال کہا جاتا ہے. فرمایا کہ یہ روزہ ڈھال ہے, جس طرح ڈھال کے ذریعے دشمن کے وار سے حفاظت نصیب ہوتی ہے, اس روزے کی عبادت کے ذریعے ایک ایسی ڈھال مل جاتی ہے کہ اپنا جو ازلی دشمن ہے شیطان, اس کے وار سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. اور دوسرے ایک روایت میں فرمایا کہ یہ روزہ ڈھال ہے اللہ کے عذاب سے, ایک اور روایت میں فرمایا کہ یہ روزہ ڈھال ہے جہنم سے. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے روزے دار کو ایسا محفوظ ڈھال عطا فرما دیا گیا, گناہوں سے بچا لیا گیا, اور اس کو شیطان سے, عذاب سے, دوزخ سے محفوظ کر دیا گیا. اب اپنے روزے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. فرمایا کہ جب تک کہ وہ اپنے ڈھال کو نہ پھاڑے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ ڈھال کس طرح پھٹ جائے گا؟ فرمایا کہ جھوٹ سے اور غیبت سے, اور کئی دوسری روایات میں دیگر گناہوں کے تذکرے بھی فرمائے ہیں کہ اگر روزہ بھی رکھا اور پھر ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے, جھوٹ بھی بول رہا ہے, غیبت بھی کر رہا ہے, لایانی دل آزاری کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, یا اسی طریقے سے روزہ تو رکھا لیکن شام کو افطار حرام مال سے کر لیا, تو ساری محنت کی کرائے پر پانی پھیر دیا. عبادت بھی کی جائے اور اس کو محفوظ رکھنے کی فکر دامن گیر ہو, تو پھر یہ ایسا محفوظ ڈھال اللہ تعالی کی طرف سے نصیب ہوتا ہے. بہترین سنہری موقع ہاتھ لگا ہوا ہے رب ذوالجلال سے صلح کرنے کا. بڑے بڑے گناہگار اس ماہ مبارک میں رب ذوالجلال کے سامنے دو آنسو بہا کر اللہ تعالی کو منا لیتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے, ہم اور آپ اللہ کے سامنے جب بھی موقع مل جائے گڑ گڑائیں, آنسو بہائیں, روئیں, نادم ہوں, پچھتائیں, اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ جب پیش ہوں گے, اقراری مجرم بن کر جب پیش ہوں گے, اللہ تعالیٰ کو یہ ندامت بہت پسند ہے. لمحوں کے اندر گناہگاروں کے پاکیزہ ہونے کے فیصلے ہو جاتے ہیں. یہ ماہ مبارک, اس کے شب و روز, ہر لمحہ, ہر گھڑی, ہر آن اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلح کے دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ بندو آؤ, گناہگارو آؤ, صلح کر لو. اللہ تعالیٰ سے صلح یہی ہے کہ اپنے گناہوں پر سچی توبہ کر لی جائے, پکا عزم کر لیا جائے کہ نمازیں اہتمام سے پڑھیں گے, روزے اہتمام سے رکھیں گے, زکوٰۃ فرض ہے تو انجام دیں گے, حج فرض ہے تو ادا کریں گے, جو فرائض اسلام ہیں ان کو اہمیت کے ساتھ انجام دیں گے, حرام سے بچیں گے, گناہ کبیرہ سے دور رہیں گے, نیکیوں میں لگیں گے, گناہ کبیرہ جب ہو گیا فوراً توبہ استغفار کر لیں گے. یہی اللہ تعالیٰ سے صلح ہے. معاملات کی صفائی کر لی جائے اور اللہ کے بندوں سے بھی صلح کر لی جائے. جہاں کہیں معاملات میں اتار چڑھا ہوں, لین دین میں خرد برد ہو, معاملات کی صفائی کر لی جائے. ابھی تو آنکھ کھلی ہے, سانس میں سانس ہے, دم میں دم ہے, زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں. صلح صفائی کرا کے معاملات آسان کر لیے جائیں. حاسبو قبل ان تحاسبو, اپنا حساب لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا وہاں آخرت میں حساب لیا جائے. یہ اللہ پاک نے پورا ایک تفصیلی طویل دورانیہ عطا فرما دیا مہینے بھر کا, کہ جب کبھی تمہارے دل پر جھٹکا لگ جائے, چوٹ لگ جائے, ندامت ہو جائے, رو لو, مجھ کو منا لو. آخرت کے میدان میں تو پلکوں کے صرف ایک بال کی گواہی پر انسان کی بخشش ہو جائے گی. گناہگار کے گناہ کثرت کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا, وہ بیچارہ دھکیلتا ہوا اس کو لے جایا جا رہا ہوگا, اچانک اس کی پلکوں کا ایک بال پکارے گا, اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا رب میں گواہی دیتا ہوں کہ زندگی میں یہ ایک مرتبہ نادم ہو کر, پریشان ہو کر رویا تھا اور اس کا اتنا آنسو نکلا تھا جس کی وجہ سے میں تر ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واپس بلا لاؤ, اعلان فرمائیں گے کہ سر محشر اعلان کر دو کہ پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی گواہی کی وجہ سے گناہگار کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جاتا ہے. زار و قطار رونے والا, آنسوؤں کی بوچھاڑ کرنے والا, صبح و شام اللہ کے سامنے رونے والا, گڑ گڑانے والا, وہ تو بہت خوش نصیب ہے. یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے بھی صلح کی جائے, اللہ کے بندوں سے بھی صلح کی جائے, ٹوٹے ہوئے تعلقات کو جوڑا جائے, اللہ تعالیٰ سے معاملات کی صفائی رکھی جائے, روزے اہتمام کے ساتھ رکھے جائیں. روزے دار کی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی قدر و منزلت ہے. فرمایا کہ جب یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے فرشتوں, اپنے کام کاج چھوڑ کے میرے روزے دار بندوں کی دعاؤں پر آمین کہو. یہاں تک کہ عرش اعظم کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں ان تک کو بھی اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ اس وقت تم اپنی ذمہ داریاں, ذکر و اذکار, تسبیحات سب موقوف رکھو, میرے روزے دار بندوں کی دعاؤں پر آمین کہو. تراویح یہ بھی اہتمام کے ساتھ عبادت انجام دینی چاہیے. لمحے کی جو زندگی کا سب سے قریبی لمحہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ وہ سجدے کی حالت کا ہے. اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد, بندے کی اپنے رب سے زندگی کے سب سے قریب ترین لمحہ یہ وہ ہوتا ہے جس وقت وہ سر بسجود ہو. اللہ پاک نے رمضان المبارک میں تراویح جیسی عبادت عطا فرمائی جس کی 20 رکعت, ہر رکعت میں 2 سجدے, تو 40 قرب کے اضافی سجدے اللہ پاک نے رات میں مزید عطا فرما دیے. ہر سجدے میں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالی بندوں کی محنت دیکھتے ہیں, تھکاوٹ دیکھتے ہیں, راتوں کا جاگنا دیکھتے ہیں. جاگنا ہے, جاگ لے, افلاک کے سایہ تلے, حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے. بڑا مشقت ہوتا ہے, مشقت ہوتی ہے رات کو, دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں, محنت کر کے آئے ہیں, گھنٹہ سوا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کھڑے ہو کر اللہ کا کلام سننا ویسے تو بھاری معلوم ہوتا ہے, لیکن یہ جذبہ دل میں ہو کہ اپنے رب کا کلام سننے کی سعادت مل رہی ہے, اللہ کا کلام براہ راست میرے کانوں سے ٹکرا رہا ہے, میرے دل پر اثر کر رہا ہے, تو پھر وہی عبادت آسان ہو جاتی ہے. سبق راتوں کو اٹھ کر یاد کرنا سخت مشکل ہے, مگر بیدار راتوں کی ریاضت کام آئے گی. یہی راتوں کی محنت انشاءاللہ آخرت کے اندر کام آئے گی. حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ بھی قرآن کریم بھی دونوں میدان محشر میں آئیں گے. روزہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کرے گا, ربا میں نے آپ کے اس بندے کو دن بھر بھوکا اور پیاسا رکھا, کھانے پینے سے دور رکھا اور یہ دور رہا, بھوک اور پیاس برداشت کرتا رہا, آپ اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما لیجئے. قرآن کریم آئے گا اور کہے گا, اے رب میں نے آپ کے اس بندے کو رات طویل قیام میں اپنی خاطر کھڑا رکھا اور یہ کھڑا رہا, اپنی نیند کو قربان کرتا رہا, اے اللہ آپ اس کے بارے میں میری سفارش کو قبول فرما لیجئے. حضرت صادق و مصدوق فرماتے ہیں کہ دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی, روزے کی سفارش بھی قبول, قرآن کریم کی سفارش بھی قبول, اور بندے کے وارے کے نیارے کے اللہ پاک جنت کے فیصلے فرما دیں گے. یہی محنتیں تو ہیں جو آخرت میں رنگ لائیں گی, کام دکھائیں گی. دنیا تو ہے آئی اور جائی, وقت تو ہے گزر رہا ہے, روزے داروں کا بھی, غیر روزے داروں کا بھی, تراوی پڑھنے والوں کا بھی, بازاروں میں وقت گزارنے والوں کا بھی, نیکیوں میں لگے ہوئے جذبوں کے ساتھ جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کر وقت عبادت میں گزار رہے ہیں, ان کا بھی وقت گزر رہا ہے, رمضان گزر رہا ہے. جو لاوبالی پن کے ساتھ غفلت میں گزار رہے ہیں ان کا بھی گزر رہا ہے, لیکن ہر ایک اپنے اپنے آخرت کے معاملات تیار کر رہا ہے. کوئی اچھے باغات محلات تیار کر رہا ہے, کوئی اپنی آخرت کو اجاڑ رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے, پہلی سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین, دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین, تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین. بعد خطبہ صحابہ نے پوچھا عجیب معاملہ دیکھا, فرمایا جبریل امین آئے تھے جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا, بد دعا دی, ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پایا لیکن مغفرت نہ کرا سکا, میں نے کہا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا, بد دعا دی کہ تباہ ہو برباد ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے, وہ ہلاک ہو, میں نے کہا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے بد دعا دی کہ تباہ ہو برباد ہو وہ شخص کہ جس نے بڑھاپے کی حالت میں اپنے ماں باپ کو دونوں کو یا ایک کو پایا لیکن ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا, میں نے کہا آمین. کس قدر خطرناک وعید ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو رمضان المبارک کو غفلت میں گزار دیتے ہیں. یہ تو ہماری سعادت اور خوش نصیبی کہ اللہ پاک توفیق عطا فرما دیتے ہیں, روزے بھی رکھوا لیتے ہیں, ترابی بھی پڑھوا لیتے ہیں, ذکر و اذکار تلاوت کلام پاک بھی کرا لیتے ہیں. اس ماہ مبارک کی خاص عبادت تلاوت کلام پاک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں بہت کثرت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے, اور پھر جبریل امین کے ساتھ باقاعدہ دور ہوا کرتا تھا, جس طرح آج حفاظ ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں, ایک دوسرے کو سناتے ہیں, جبریل امین آپ کو سناتے ہیں, آپ جبریل امین کو سناتے. جو رمضان آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا اس میں 2 دور ہوئے, یہ تکوینی طور پر علامت و نشانی تھی کہ یہ رمضان اختتامی رمضان ہے. کثرت سے تلاوت کلام پاک ہو, دعاؤں کا اہتمام ہو, دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. سحری کے وقت وہ تو تہجد کا اختتامی وقت ہے, وہ تو پورے سال مقبول اور قبول, رمضان میں تو سونے پر سہاگا نور علی نور. اور اس کے ساتھ افطار کے وقت فرمایا کہ 3 قسم کے افراد ہیں جن کی دعائیں مسترد نہیں ہوتی, ان میں سے فرمایا کہ 1 روزے دار افطار کے وقت جو دعا کرتا ہے وہ دعا کبھی مسترد اور رائگاں نہیں جاتی. اس وقت دس پندرہ منٹ انسان تسلی سے بیٹھ جائے، یکسو دسترخوان سامنے چنا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ سے عرض و معروض کرے، من کی مرادیں مانگے، اپنی ذات کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، گھر بار کے لیے، متعلقین کے لیے، اپنے وطن ہم وطنوں کے لیے، امت مسلمہ پورے عالم اسلام کے لیے، پوری انسانیت کے لیے خیر اور برکت کی دعائیں مانگے، اپنی اور اپنے آبا اور اجداد نسلوں کی نجات کی دعائیں مانگے، فلاح اور ترقیوں کی دعائیں مانگے۔ یہ لمحات قبولیت کے ہیں جس کے لیے اللہ پاک نے حضرت صادق و مصدوق کی زبان مبارک سے ہمیں بتا دیا کہ یہ لمحے قبولیت کے لمحے ہیں۔ ان لمحات کو ضائع کرنے کے بجائے عبادت کے اندر، دعاؤں کے اہتمام کے اندر گزارا جائے۔ ہر بندہ اللہ تعالیٰ کا لاڈلا اور چہیتا ہے، کسی بندے کو نہیں معلوم کہ وہ کتنا اللہ تعالیٰ کا قریبی دوست ہے۔ وقت ایک پیغمبر تھے، بارشیں بند تھیں، خشک سالی تھی، اپنی قوم کو لے کر نکلے، اللہ تعالیٰ سے عرض و معروض کرنے کے لیے کھلے میدان میں پہنچے، اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ سے پہلے، بخاری شریف کی روایت، فرمایا کہ آپ سے پہلے ایک چیونٹی آ کر ہم سے عرض و معروض کر چکی، مذاکرات کر چکی، اس کی میرے سے، اس کی مجھ سے اس بارے میں، بارش کے نزول کے بارے میں بات چیت ہو چکی، اور ہم نے بارش نازل کرنے کا فیصلہ کر دیا، آپ تشریف لے جانا چاہیں تو تشریف واپس لے جائیے۔ ایک چیونٹی کی فریاد سن کر احکم الحاکمین بارش نازل فرما رہے ہیں، ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں، صاحب ایمان ہیں، امت محمدیہ کے ایک عظیم فرد ہیں۔ ہر بندہ اپنی جگہ ایک عظمت شان رکھتا ہے، اپنی اہمیت کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ رب عز الجلال کے سامنے کبھی یہ تصور نہ کیا جائے ہماری دعائیں تو قبول نہیں ہوتی، کفر تک پہنچا دیتی یہ بات۔ اللہ فرما رہے ادعونی استجب لکم، مانگو دوں گا، بیچ میں کوئی فاصلہ بھی نہیں، ادعونی استجب لکم، مانگو دوں گا۔ وہاں اللہ پاک نے کوئی قید نہیں لگائی۔ وقال ربکم، تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے، ادعونی استجب لکم، مانگو دوں گا۔ ہم کہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، بہت بڑی یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے۔ وہ فرما رہے ہیں دینے کے لیے میرے دروازے کھلے ہیں، خزانے کھلے ہیں، ہم سوچیں کہ ہماری دعائیں کہاں قبول ہوں گی، نا امیدی تو اللہ تعالیٰ کی ہاں کفر ہے۔ بھرپور امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھرپور دعائیں مانگی جائیں، لگ لپٹ کر اللہ تعالیٰ سے من کی مرادیں مانگی جائیں۔ یہی ماہ مبارک کی مانگی ہوئی دعائیں پورے سال کیا، پوری زندگی، نسلوں تک کے لیے کام آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ ماہ مبارک خوب عظمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سلامتی نصیب فرمائے، زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ ماہ مبارک بھی اللہ پاک خیر و برکت کے ساتھ، موسم کی خوشگواری کے ساتھ مکمل کروائیں، آگے بھی زندگی میں بے شمار رمضان المبارک اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ۔